الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائدون
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک حضرات انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا تاکہ یہ حضرات اللہ کے بندوں کو یہ بتلائیں کہ کون سے وہ کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور جو کرنے چاہیے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور کون سے وہ کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا باز رکھا اور ان کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اوامر اور نواہی یہ سلسلہ حضرات انبیاء کا اسی لیے جاری کیا گیا تاکہ لوگ اللہ کے اوامر کو بجا لا کر اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کریں اور نواہی سے اپنے آپ کو روک کر کے اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیں بس اللہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرنا جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کا نہ کرنا اور جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا اور اس سے نہ بچنا کسی کا نام گناہ ہے معصیت اور نافرمانی گناہ کی حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اس کی نافرمانی یہ گناہ جو ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے روح زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی اور کوئی خطرناک چیز نہیں روح المعانی ہے حضرت ضحاک کا مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو زمین میں کوئی خطہ بنجر نہیں تھا درخت بغیر پھلکا نہیں تھا, کسی درخت پر کانٹے نہیں تھے, اور پانی کہیں کڑوا اور کھارا نہیں تھا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے قابل نے اپنے بھائی حابیل کو جب قتل کیا, اس واقعے کے رونما ہونے پر ایک دوچال سا آیا, اور پھر یہ ہوا کہ درختوں پر کانٹے آ گئے, پانی میں کڑواہٹ اور کھاراپن آ گیا. پہلے کبھی شیر گائے کے اوپر اور بھیڑیا بکری کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا, یہ سلسلے شروع ہو گئے. گویا ایک معصیت, پہلی معصیت جو وجود میں آئے گی, اس کے نتیجے میں زمین اور کائنات کی حالت میں تبدیلی پیدا ہوگی. یہ تو شروعات, اس کے بعد پھر انسانوں کے گناہ جب ہونے لگے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, برا لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں زمین اور آسمان کے اندر فساد رونما ہوا. تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے دنیا میں, مصیبتیں بلائیں, یہ سب سمجھیے کہ یہ گناہوں ہی کا نتیجہ ہے, اور یہ گناہ ہی ہیں جنہوں نے لوگ ابھی امتوں کو ہلاک اور برباد کرایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابھی امتوں کے جو واقعات بیان کیے, شیطان ابلیس پہلے کیا حال تھا اس کا, بڑی اللہ کی عبادت کی, اس کو بعض اقوال کے مطابق معلم الملائکہ کہا جاتا ہے, 7 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی ہے. ہم اور آپ کو ایک رات اگر عبادت کر رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو بزرگ نہیں ہے, اور حضرت بھی اب وہی لے کے آنے والے ہیں ہمارے پاس. لیکن 7 لاکھ سال تک عبادت کی, پھر بھی جب اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ مردود ہوا. اور دوسری قوم عاد جو ہے, حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم, کیسے تنو مند لوگ تھے, لم یخلق مثلھا فی البلاد, باری تعالیٰ قرآن میں ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسی کچھ جیسی قوت والی اور طاقت والی کوئی اور قوم دنیا کے اندر پیدا نہیں, بڑے تنو مند تھے. لیکن جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, خلاف ورزی کی, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی خواہ کا عذاب بھیجا جس نے آ کر جو ہے ان کو پٹک پٹک کر, جیسے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا جاتا ہے, ایسے پٹک پٹک کر کے ختم کر دیا. قوم سمود ان پر ایک چنگاڑ اور ایک چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. قوم نوح وہ پانی کے عذاب میں گویا مبتلا کر کے دبو دی گئی, غرقاب کر دی گئی ہے. اور جتنے بھی قرآن کے اندر واقعات بیان کیے گئے ہیں, یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے نعوذ باللہ, بلکہ یہ عبرت کے لیے ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی کی جاتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ جب سزا دیتے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. دوبارہ یہ گناہ جو ہے, یہ دراصل نافرمانی اور معصیت, اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا, یہ سب سے خطرناک. آج ہم لوگ گناہوں کے ایسے عادی ہو گئے, اور جس ماحول میں ہم پلتے ہیں بڑھتے ہیں, ہماری نشوونما ہوتی ہے گناہوں کی, گویا اس بے اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے ان گناہوں کے ارتکاب کے بعد بھی کبھی ہمارے دل میں بے چینی اور تیس نہیں اٹھتی کہ ہم نے کیا حرکت کی. یہ ایک وہ حضرات کے حضرات صحابہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادنا جو ہے جو ناگواری کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے. آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اس پھول کسم رنگ ہوتا ہے, رنگی ہوئی ایک چادر معمولی پھول تھا میرے جسم کے اوپر تھی, دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا اوڑھ رکھتا ہے. بس حضور کے جملے کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کا جو احساس ہوا, فوراً گھر لوٹا, دیکھا چولہا جل رہا ہے, وہ چادر اتار کر اس میں ڈال دی. دوسرے دن جب حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ چادر کیا ہوئی, بتلایا ایسا ہوا کہ اپنی بیوی کو دے دیتے, عورتوں کے لیے تو پہننے کی اجازت, لیکن وہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو دل میں تھی وہ دوسرا کچھ سوچنے کی فرصت نہیں دیتی, موقع نہیں دیتی. حضرت جو ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہجرت فرما کر حبشہ گئے تھے, وہاں سے پھر دوسری ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, ایسے وقت پر پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نیت بدل رہی تھی. اب جس زمانے میں وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے حبشہ گئے تھے اس زمانے میں نماز کے اندر سلام کا جواب دینا اور ضروری بات چیت کرنا شریعت کی طرف سے اس کی اجازت تھی. بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا, ان کو معلوم نہیں تھا. اس کے بعد تو آج پہلا موقع ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. جب پہنچے سلام کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نماز میں مشغول تھے اور پہلے والا حکم نماز کے اندر سلام کے جواب دینے کی اجازت والا منسوخ ہو چکا تھا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. بس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے اگلے پچھلے سارے حالات آج کل کی اصطلاح میں میرا پورا ڈیٹا میرے سامنے آ گیا. یعنی کیا 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 بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیوں نہیں دیا, کیا ہوا مجھ سے؟ اسے جب سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نماز کے دوران سلام کا جواب دینے والی اجازت اب باقی نہیں رہی, اس لیے میں نے جب آپ نے پہلے جواب دیا اور پھر اس کے بعد یہ حکم کی بات اب تک جاننے جانا ہے. یہ کسی کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے نا تو محبت کی وجہ سے آدمی جو ہے معمولی سی ناگواری کو بھی برداشت کر نہیں کر سکتا, بے چین ہو جاتا, اس کا کھانا پینا چین سکون نیند خراب ہو جاتی ہے. اے سی میں ہو تو ابھی اس کو نیند نہیں آئے گی کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہے. ایک سفر میں حضرت نافع فرما رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ان کا ہے کہ صحابہ میں یہ واقعات موجود ہیں کہ ہمارے اونٹوں کے اوپر سرخ چادریں پڑی ہوئی ہیں. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا, میں دیکھ رہا ہوں کہ سرخی تم پر غالب آتی جا رہی ہے. بھائی یہ سنتے ہی ایک کھلبلی سی مچ گئی اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایسے گھبرائے کہ ہماری گھبراہٹ کو دیکھ کر اونٹ بھی بگڑ گئے. یہ حضرت صحابہ کا حال تھا. محبت محبت اگر کسی کے ساتھ ہو اور یہ سوچ محبوب محب کو اور عاشق کو یہ خیال آ جائے کہ بھائی میرا محبوب مجھ سے ناراض ہے تو پھر اس کو کسی کل چین نہیں پڑتا. بقول حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مقدم, کئی سال پہلے کی بات ہے جب آپ کا یہاں دادر کا سفر ہوا تھا, دو یا تین روز قیام رہا تھا, اس وقت جو سالانہ جلسہ ہوا تھا اس میں بھی شرکت فرمائی تھی. تو کیونکہ اس زمانے میں عموماً اس طرح کے اکابر جب آتے تھے تو ان کی خدمت کے لیے میں ہی موجود رہتا تھا. سارا اس ایک مرتبہ دفتر میں مجلس ہوئی, وہاں اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے وہ اسی کبھی محبوب کی ناراضگی کی وجہ سے آدمی بے چین ہو جاتا ہے, پانی بدائنی کا شعر انہوں نے سنایا. تو اس کی بیوی ناراض ہو گئی کہ وہ کہتا ہے ہم نے پانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات, جب ذرا مزاج یار برہم نظر آیا مجھے. کہ بیوی کی ذرا سی ناراضگی پر اپنی ہی نبض نہیں بلکہ ساری کائنات کی نبض ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو, گویا پوری دنیا پر موت کی کیفیت جاری ہے. ایک ایک اپنی ذات کو بھی تو بات نہیں تھی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنے محبوب کی ناراضگی کے اوپر جو بے چینی ہوتی ہے وہ بے چینی کسی کل اس کو چین رہنے دیتی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے تو اس کی نافرمانی کے بعد آدمی کو سکون اور چین حاصل نہیں ہو. ویسے تو نہ گناہ اور معصیت کی خاصیت, دونوں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں کبھی بھی وہ سکون اور چین, اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب, اللہ کی طاعت اور اللہ کی یاد ہی میں سکون ہے. جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں دنیا بھر کے اسباب راحت ان کو حاصل ہو جائے, ان کو شاندار مکان ہے, شاندار کمرہ ہے, شاندار مسلی ہے, شاندار بستر ہے, اے سی لگا ہوا ہے, کوئی بہترین چادر ہے, لیکن کروٹیں بدل رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے. یہ کیوں؟ یہ گناہ کا اثر ہے. گناہ جو ہے نا وہ دل کے اندر ایسی بے چینی پیدا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں آدمی کو کبھی سکون نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس دل کا قرار اور سکون جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے اندر مشغول ہونے میں ہے. جب اس سے ہٹے گا تو پھر وہ جیسے وہ سوئی ہوتی ہے اس کی حرکت کرتی رہتی ہے, اسے یہ بھی حرکت کرتا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی پر آدمی کو سکون اور چین حاصل نہیں ہونا چاہیے, دل بے چین ہو جائے. اس لیے کہ یہ ایمان جو ہے ایک محبت کا رشتہ ہے, ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے بہت ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں. گویا یہ ایمان محبت کی کا ایک دوسرا یہ ہے, دوسری شکل و صورت ہے. اور یہ محبت ہی کی وجہ سے تو ایمان ایمان ہی محبت کا ہے, تو پھر اللہ کی نافرمانی کے بعد ایک مومن کو سکون اور چین کیسے آ سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ گناہوں کا جو ارتکاب آدمی کرتا ہے تو گناہوں کے ارتکاب کے بعد ضرورت رہتی ہے کہ آدمی اپنے اس گناہوں والی زندگی سے باز آ کر اور اس کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی اختیار کرے. اسی کو شریعت کی اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں. توبہ عربی زبان کا لفظ ہے, تاب یتوب توبتن, اس کا معنی ہے لوٹنا, رجوع کرنا. گویا یہ بندہ جس نے اللہ کی نافرمانی والی معصیت والی زندگی اختیار کی تھی اس کو چھوڑ کر اور اس سے ہٹ کر کے اللہ کی طرف اطاعت اور فرما برداری والی زندگی لے کر کے لوٹتا ہے, رجوع کرتا ہے, اس لیے اس کو توبہ کہتے ہیں. گویا بھولا ہوا دوبارہ آ گیا, یہ توبہ. بندے کی طرف جو توبہ کی نسبت ہوتی ہے تو الہ استعمال کیا جاتا ہے, توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا. یہ لفظ توبہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمؤمنین, تو گویا اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ متوجہ ہوا, مہربان ہوا, اللہ نے بندے کی توبہ کو قبول کیا. گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بعض مخصوص انعامات کا سلسلہ جو منقطع, تمام تو نہیں, بڑے بڑے گنہگار بھی ہیں جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عام نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے. کلن امید جو ہاؤلائے ہاؤلائے مین عطا رب کا وما کان عطا رب کا محضورا, بلکہ دنیا اور کائنات میں اللہ نے یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ گنہگار جو کفار ہیں ان کو زیادہ مقدار ہی میں مل رہی ہیں اللہ کی بعض حکمتوں کے ماتحت. بارہ یہ لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ بندے کی معصیت کی وجہ سے وہ اس سے لے لی جاتی ہیں. جب بندہ پھر اپنی معصیت والی زندگی چھوڑ کر کے طاعت والی اور نافرمانی والی زندگی چھوڑ کر طاعت اور فرما برداری والی زندگی اختیار کرتا ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوتے ہیں, اس سلسلے کو جاری فرماتے ہیں. اسی کو لقد تاب اللہ, اللہ تعالیٰ مہربان ہوا, اللہ تعالیٰ نے رحم کا معاملہ فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ جو توبہ کو قبول کرتے ہیں اور توبہ قبول کرنے کے بعد پھر ان انعامات کے سلسلے پر سرنوں جاری فرماتے ہیں, اسی کو تابت سے تابعی کی نسبت سے اللہ کا ایک نام تواب بھی ہے. دوبارہ یہ لفظ توبہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اب توبہ اور استغفار کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا, جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی دونوں میں صیغہ امر استعمال کیا گیا ہے توبو الی اللہ جمیعا یا ایھا الذین آمنوا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اور امر کے سیگے سے جو حکم دیا جاتا ہے وہ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین کے اندر فرماتے ہیں التوبۃ عن الذنب واجب، قال العلماء التوبۃ عن الذنب واجبۃ، علماء فرماتے ہیں کہ اپنے گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، واجب پر مستحب کام ہے۔ جس آدمی سے گناہ کا صدور ہوا ہو اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کرے۔ یہ توبہ جو ہے ایک فریضہ، اور بقول حضرت مولانا عالمیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کوئی ضرورت کی یا یوں سمجھیے کہ مجبوری کی چیز نہیں ہے، یعنی یہ آدمی نہ سمجھے کہ گنہ گار ہو وہی توبہ کرے، بلکہ توبہ ایک دوسری حیثیت سے ایک مستقل عبادت بھی، اور گویا ہر ایک کو اس عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابرار اور صالحین جو ہے جو کبھی کسی معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے ان کو بھی چاہیے کہ توبہ کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، کہ میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کرتا ہوں 70 سے زیادہ مرتبہ، بعض روایتوں میں 100 مرتبہ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ کا تو کوئی لفظ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت سنا دی تھی، اس کے باوجود آپ اس کا اہتمام کرتے تھے گویا امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ ایک مستقل گویا درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بعض خوبیوں اور بعض عبادتوں کا تذکرہ کیا، اس میں توبہ کا سب سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی تھی التائبون العابدون الحامدون السائلون الراکعون الساجدون، اس آیت میں بندوں کی بہت سی عبادتوں اور ان کے اعمال صالحہ کا باری تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ نمبر اول پر تذکرہ کیا کیا؟ توبہ۔ اس سے توبہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ توبہ بڑا اہم عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے بہت خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی جنگل سفر کے اندر ہے، بیابان میں یعنی صحرا میں، ہم لوگ جنگل اور صحرا کو خلط ملط کر لیتے ہیں، صحرا میں رہتی ہے رنگ کا علاقہ، دوبارہ وہاں کوئی پانی وانی نہیں ہے، ایسی جگہ پر وہ اپنی سواری کے ساتھ جا رہا ہے، اس کی سواری کے اوپر اس کا توشہ پانی وغیرہ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے ٹھہرا، سواری کا اونٹ اپنے پاس باندھ دیا، آنکھ جب کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب۔ اب وہاں تو میلوں تک نہ کوئی آدم ہے، آدم زاد نہ انسان ہے، کوئی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں۔ اب اس نے اپنے اونٹ کو تلاش کیا، نہیں ملا، تو اب تو مایوس ہو کر کے یہ سوچ کر کے کہ اب تو موت ہی آنی ہے، اسی درخت کے نیچے جا کر کے دوبارہ لیٹ گیا کہ اب تو موت آ کر میرا معاملہ ختم کر دے گی، آنکھ لگی۔ اور پھر دوبارہ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اپنا وہ اونٹ وہاں پر موجود ہے، تو یہ دیکھ کر کے اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اپنی اس خوشی کے اظہار اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی زبان سے جب الفاظ ادا ہوئے تو اس کو اپنے ہوش و حواس پر قابو نہیں رہا، یوں کہنے لگا، کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا خدا، لیکن وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ اس کو گویا مسرت اور خوشی کی افراط اور زیادتی میں زبان پر قابو نہیں رہا، الٹ کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ آدمی جیسا اپنے اس سواری کے اونٹ کو پا کر خوش ہوا تھا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. کیا تعلق ہے, کیا تعلق ہے؟ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہمیں شیطان اور نفس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تم نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں, اب تیرے لیے کون سی گنجائش باقی. یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے, قید. وہ ایسا کہہ کر کے بندے کو توبہ کرنے سے, جانتا ہے کہ توبہ کرے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا, تو توبہ سے دور رکھنے کے لیے ایسے وہ سوچے ڈالتے. ارے یار کتنے تمہیں گناہ کیے ہیں, سو تمہیں کھا کے بجلی اس کو چلی, پتا نہیں لوگوں نے کیا کیا وضع کر لیا. یہ ایسی باتیں دل میں ڈال کر توبہ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے, جس میں وہ گویا حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں. باری تعالیٰ فرماتے زمین سے لے کر آسمان کی فضا بڑھ کر کے گناہ لے کر کے تم میرے پاس آؤ, میں اس سے زیادہ مغفرت لے کر تمہاری طرف متوجہ ہوں گا. ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سامنے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت کے اجل خلفاء میں سے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے مثال دے کر کہ بھائی دیکھو کراچی جیسا شہر کروڑوں کی لاکھوں کی اس کی آبادی ہے, اس کا سارا پیشاب پاخانہ یہ سارا جتنا بھی گٹر کا سسٹم ہے وہ سب جا کے گرتا ہے کہاں, بحر عرب کے اندر. وہاں جو سمندر لگا ہوا ہے اس کو بحر عرب کہتے ہیں. یہ بحر عرب جو ہے دنیا کے بڑے بڑے سمندروں میں نہیں ہے, چھوٹے سمندر, اس لیے اس کو بحر عرب بھی کہتے ہیں. بڑے سمندر تو جو ہے اٹلانٹک ہے, پیسیفک ہے, انڈین اوشین ہے, یہ تین بڑے سمندر ہیں اور باقی جسے چھوٹوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ بحر عرب جو ہے ایک چھوٹا سمندر ہے اور یہ اتنی بڑی آبادی انسانوں کی, ان کا تاب ان کی غلاظتیں جب وہاں جاتی ہے تو یوں سوچے گا کہ اس کی وجہ سے سمندر ناپاک ہو جائے گا, نہیں, ایک موج جو آتی ہے وہ ساری ان غلاظتوں کو ختم کر دیتی ہے. تو ایک دنیا کے چھوٹے سمندر کی ایک موج کا یہ حال ہے کہ لاکھوں انسانوں کی غلاظتوں کو ختم کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت کی اور دریائے مغفرت کی موج کا کیا حال ہوگا. انسانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ اتنے ہیں میرا کیا ہوگا, میری مغفرت نہیں ہوگی. یہ تو دراصل شیطان, یہ بھی معصیت کا ایک اثر ہوتا ہے. آدمی جب معصیت کثرت سے کرتا ہے تو اس معصیت کی وجہ سے ایک قلب کے اندر مایوسی اسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے معصیت جیسے گاؤں اس کے اور نقصانات ہیں, نقصان یہ بھی ہے. حالانکہ اللہ کی رحمت تو ایسی ہے کہ اس سے مایوس ہونے کا سوال, شیطان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت تو گویا شیطان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گی اگر وہ توبہ کرنے کے لیے تیار. مولانا حضور رحمتہ اللہ نے نقل کیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے, راستے میں شیطان سے ملاقات ہو گئی. کہاں جا رہے ہو؟ تم طور پر جا رہے ہو اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے. کہا میرا ایک کام کر دیجیے, کیا میرے لیے بھی توبہ ہے, میرا بھی گناہ معاف ہوگا. اب حضرت موسیٰ وہاں گئے, بات چیت ہوئی, بھول گئے اس کا یہ پیغام اور سوال پوچھنا. جب لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ہی نے یاد دلایا کہ کسی نے کوئی کام تو نہیں سوبا آپ کو, کہاں یاد آیا, مجھے شیطان نے یہ کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, ان کو کہو, شیطان کو کہو کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا میں نے حکم دیا تھا, اس کو پوچھ بجا نہ لانے کی وجہ سے تم موجود ہوئے ہو. اب حضرت آدم تو نہیں رہے, ان کی قبر ہے, ان کو جا کے سجدہ کرو, تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. حضرت السلام نے آ کر کے یہ سنایا تو شیطان کیا کہتا, ارے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردہ آدم کو سجدہ کر دیا. تو بارہ جو ہے وہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بڑے سے بڑے گناہ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون, یہ تو بغیر توبہ کے. ایسے قانون یہ ہے کہ سزائی جو ہے وہ تو عبادات سے معاف ہو جاتی ہیں اور قبائل کے لیے توبہ ضروری, لیکن قبائل کے معاملے میں بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تحت المشیت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر توبہ کے ہی قبائل کو معاف کر سکتے ہیں, معاف کر دے سکتے ہیں. البتہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے, لیکن وہاں بھی اگر توبہ ہے, یعنی شرک کر کے آدمی توحید و ایمان اختیار کرتا ہے تو وہ بھی گناہ معاف ہوتا ہے. ایسا معاف ہوتا ہے کہ اتنا ہی نہیں بلکہ ساری زندگی کے دوسرے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اسلام یا ماکانا قبل ہو, اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ توبہ کا سلسلہ, توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں. اور میں نے جیسا کہہ کیا, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ ہر ایک توبہ سے خوش ہوتے ہیں. یہ مایوسی بھی گناہوں کا اثر ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک آدمی, یہ مایوسی کی بات کر رہا ہوں, موت کا وقت تھا, لوگ کلمہ تلقین کرتے تھے, اب وہ کہتا ہے زندگی بھر تو گناہوں میں گزری, اب کلمہ پڑھنے سے کیا حاصل. بس یہ جو مایوسی آئی, وہ مایوسی آئی کل کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کی ایک نحوست یہ بھی ہے, اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. بہرحال حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار ہوگا اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت ہو جائے گی. مشہور روایت ہے, ایک آدمی نے 99 قتل کر دیے تھے, اب اس کو خیال آیا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, بڑا ظلم کیا ہے, میرے لیے توبہ ہے, معلوم کروں ذرا. لوگوں سے پوچھا کہ بڑا عالم اس وقت کون ہے, لوگوں نے پتا بتایا ایک راہب کا. اور وہ راہب تھا, عابد تھا, عالم نہیں تھا. وہ تو پتا پوچھنا چاہتا تھا بڑے عالم کا, لیکن بارہ لوگوں نے جو پتا بتایا وہاں پہنچ گیا, اس سے پوچھا کہ ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے, کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ کہا اس کے لیے کیسی توبہ, 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد بھی توبہ؟ پر اس نے اس کو بھی ختم کر دیا, تو کہا تو پورا کر لیا جو ہے. اب پھر اس کو خیال آیا, پھر لوگوں سے پوچھا اب کیوں نہ لوگوں نے واقعتاً ایک عالم کا پتا بتایا, اور وہ ان کے پاس گیا, پوچھا تو کہاں توبہ تو ہے, توبہ کا دروازہ کہاں بند ہوا؟ ایک کام کرو, فلانی بستی ہے وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر مشغول ہیں, تم بھی چلے جاؤ وہاں, ان کے ساتھ رہو, اور وہ جو اطاعت اور فرما برداری والے اعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی رہو گے تو تمہاری توبہ بھی قبول ہو جائے. ابھی توبہ کی نہیں ہے, جب یہ جواب ملا, یہ جواب سن کر اس بستی کی طرف جانے کے لیے وہ روانہ ہوا. راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا تھا, آدھے راستے پر پہنچا تھا کہ اس کی روح جو ہے قبض کی جا رہی ہے. اب روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آئے تو رحمت کی اور عذاب کے فرشتے آپس میں نزاع کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں کہ بھائی, رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی وہ توبہ کے لیے جا تو رہا تھا, اس کا ارادہ تو تھا, ہم اس کی روح کو لے جائیں گے. عذاب والے کہتے ہیں توبہ کی تھوڑی ہے, وہ تو ابھی ارادہ ہی تھا. بارہ دونوں میں نزاع ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اور فرشتے کو وہاں بھیج دیا اور اس کے سامنے فیصلہ کرنے کے لیے دونوں نے اپنا اپنا مسئلہ پیش کیا. تو فرشتے نے کہا ایسا کرو کہ وہ جہاں سے آیا وہ اور جہاں جا رہا ہے دونوں طرف کا ناپ لے لو, جدھر زیادہ قریب ہو وہ, اگر جس بستی سے آیا ہے ادھر سے قریب ہے تو عذاب والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے, اور جہاں جا رہا تھا ادھر سے قریب ہے تو رحمت والے فرشتے اس کی روح کو قبضہ کریں گے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حقیقت تو وہ بالکل بیچ میں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس پر مہربانی کرنی تھی تو وہ جو بستی جہاں سے آیا تھا گنہگاروں کی بستی, کیونکہ وہ بعدا اللہ کی رحمت سے دور لوگوں کی بستی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تو ذرا دور ہو جا, اور جہاں جا رہا تھا نیک بندوں کی, اللہ کے مقربین کی بستی تھی, اللہ نے کہا اس کو تو قریب ہو جا. وہ ایک بارش کا ادھر قریب تھا, رحمت کے فرشتوں کو گویا اجازت حکم ہوا کہ تم اس کی روح کو, حالانکہ یہاں توبہ ہوئی نہیں, توبہ کے ارادے سے جا رہا. تو جب اللہ کی رحمت کا نحال ہے, اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جب تک کہ موت کی کیفیت تاری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو معلوم یوگر دے, اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. توبہ تو یہاں, یہ ہم جو یہاں آئے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس آج سلسلے کے اندر سب سے پہلا جو ہے کام توبہ کا ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرکزہ کا 1985 میں جب یہاں رمضان ہوا تھا تو پہلے ہی رمضان کو حضرت نے بیان توبہ کے اوپر فرمایا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اول و اقدام مریدی اور راہ سلوک کے اندر جو ہے چلنے والے لوگوں کا پہلا قدم کیا ہے توبہ. گویا شروعات کس سے ہوگی توبہ سے. ہمیں یہاں آ کر کے توبہ کا اہتمام کرنا ہے, توبہ کو گویا عمل میں لانا ہے. اور توبہ کی حقیقت کیا ہے ریاض الصالحین میں حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ میں تین شرطیں ہیں. پہلی شرط ان یقلع عن المعصیۃ, کہ آدمی معصیت سے جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے, باہر نکل آئے. دیکھو گناہ پر باقی رہتے ہوئے توبہ ہو سکتی, ان تینوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہوگی تو توبہ پائی نہیں جائے گی. گناہ چھوڑ جانا یہ اولی شرط ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں, ایک آدمی جو ہے وہ نجاست کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے, اب اگر وہ پاک ہونا چاہتا ہے تو اس گڑھے میں رہتے ہوئے پاک ہو سکتا نہیں. وہ نجاست کے اس گڑھے میں ہے, اس پر کتنی بالٹیاں پانی ڈالو وہ تو نجاست ہی کے گڑھے میں پڑا ہوا, بالٹیوں کے پانی سے وہ پاک. اس کو کہیں گے پہلے باہر آنے کے بعد اب دو بالٹیاں بھی ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. تو بارہ یہ گناہ کو چھوڑ, یہ جو گناہ کو چھوڑے بغیر توبہ کا تحفظ نہیں ہوتا. پہلا کام یہ کہ آدمی گناہ کو چھوڑ, اور دوسرا جو ہے این دما الا پہلے اس گناہ کے ارتکاب پر دل میں ایک ندامت اور پچھتاوے تعلم القلب, کسی کام کے کرنے کے نتیجے میں دل میں ایک بے چینی اور درد اور تیس کا پیدا ہو جانا کہ بھائی میں نے کس کی نافرمانی کی, یہ میں نے کیا حرکت کی. گویا ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ محبوب کے ادنا خفی جو ہے اس کے چین اور سکون کو چھین لے, تو یہ دوسری چیز گناہ کی اس ارتکاب پر دل میں کیفیت ندامت کی. اور تیسرا جو ہے انیازما اللہ یعود الیہ ابدا, ایک پختہ ارادہ یہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے, ارادہ پختہ کرے. یہ بات اور ہوئی کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ دوبارہ اس میں مبتلا ہو گیا, لیکن توبہ کے وقت تو ارادہ یہی تھا مر جاؤں گا لیکن یہ حرکت مجھ سے سازے تو اس کی توبہ درست. دوبارہ بہت سے لوگ توبہ کرتے وقت جیل میں ڈاوڈول ہوتے ہیں, وہ توبہ درست نہیں. توبہ تو اسی وقت درست ہوگی کہ دل میں یہ پختہ ہوا ارادہ ہو کہ ہرگز میں اس کام کو انجام نہیں دوں, کبھی کچھ بھی ہو جائے. تو وہ یہ طے کر رہے ہیں ہم یہ تین کام تو ہیں, اور جو ہے اگر اس کا تعلق ایسے گناہ سے ہے جس کی وجہ سے کوئی حق کسی کا ضائع ہوا ہے اور بندوں کا کوئی حق ضائع ہوا ہے تو بندوں کے حق کو بعد میں ادا کرنا یہ بھی توبہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. یہ تکمیل ہے توبہ کی, این توبہ کے وقت تو یہ تین کام ہو جائیں گے. اب اس کے بعد اگر وہ اگلے گناہوں کے نتیجے میں کوئی حقوق تلتی ہوئی ہے اللہ کی بندے کی تو اس صورت کے اندر اس حقوق کو بعد میں ادا کرنا, نمازیں چھوٹی ہیں, قضا ہوئی ہیں, روزے چھوٹے ہیں, زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو ان سب کی قضا کرنا, کسی کے پیسے کھا لیے تھے, کسی کو گالی دی تھی, کسی کی غیبت کی تھی, کسی کی زمین دبا لی تھی, تو یہ سب اس کو واپس کرنا. وہاں یہ نہیں کہ آدمی چپکے سے بھائی مولا تالا معاف کر دو, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس میں جا رہے ہیں معلوم ہے کچھ کا اور مولا تالا معاف کر دو, اس سے نہیں. حضرت تھانے رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی تفصیل ہوتی بھائی آپ کی ہے میرے اوپر باقی ہے, میں ادا کرنے سے قاصر ہوں, آپ معاف کر دیجیے, یا میں نے آپ کو گالی دی تھی, آپ پر تہمت لگائی تھی, آپ کی غیبت کی تھی, یہ آپ اس کو معاف. یہ خالی اتنا اجمالی کہہ دینا کافی نہیں ہے, حضرت تھانے رحمتہ اللہ علیہ شرط لگائی کہ اس کی تفصیل آنی چاہیے, علم میں آنا چاہیے, یا یہ کہ اگر وہ اجمالی کو کافی قرار دے دیتا ہے معاف کرنے کے لیے. بعض اللہ کے بندے ایسے وسیع ذرف ہوتے ہیں جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ میں نے معاف کر دیا, کوئی منع کرنے کی طرف سے مطالبہ نہیں, جانی مالی حقوق سب کو بات دوسری ہے, لیکن اگر اس کی طرف سے مطالبہ ہو کہ بتاؤ کیا ہوا تھا تو بس تفصیل پیش کرنا ضروری ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ توبہ کا یہاں اہتمام ہونا چاہیے. پہلا کام روزانہ, ویسے بھی ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس سے کسی معصیت کا صدور ہوا ہے تو جب تک کہ توبہ کر کے وہ اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے وہاں تک اس کو سکون اور چین آنا نہیں چاہیے. تو بہرحال اپنے سگائی کبائی سارے گناہوں سے آج توبہ کا اہتمام کرے روزانہ دعاؤں میں پہلے مرحلے میں یہ, اور جو حقوق معلوم ہیں سوچ لے لوگوں کے حقوق باقی ہیں طے کر لے اب ان کو میں ادا کروں گا. جب تک یہ نہیں ہوگا وہاں تک توبہ مکمل ہونے والی نہیں. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیماری جس میں آپ کا انتقال ہوا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ کے سر مبارک کے اوپر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی, حضور نے فرمایا تھا اس کو کس کے باندھ دوں, پھر حضور نے مجھے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ, اٹھے ان کا سہارا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے, منبر پر تشریف کا لوگوں کو بلاؤ, اور لوگوں کو بلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو فرمایا وہ یہی تھا کہ بھائی میرے اوپر اگر کسی کا کوئی مطالبہ ہے, کوئی مالی مطالبہ ہے تو بتاؤ میں اس کو ادا کر دوں, اور اگر میں نے کسی کو کوئی بات کہی تھی دل دکھایا تھا تو مجھے وہ خود صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاف کروا. تو ہمیں اور آپ کو تو بطری سے اولا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے پہلے جو ہے اللہ کے یہاں اس کا مطالب آدمی کو چاہیے موت سے پہلے لوگوں کے حقوق سے اپنے آپ کو جو ہے بلی ذمہ کر لے, اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا منی مخلص ہوتی کہ تم میں مخلص کون ہے؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو مخلص اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. انہوں نے فرمایا خیر وہ بھی مخلص ہے, لیکن میری امت کا مخلص وہ ہے جو قیامت کے روز پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا, اس کو گالی دی تھی, اس کو ستایا تھا, اس پر تہمت لگائی تھی. ہم لوگ خانقاہوں میں آتے ہیں اور جو ہے اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں, تب بھی اپنی ان ساری حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا اہتمام, اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہے, گھر کے لوگوں کے ساتھ لڑائی ہے, بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے, پڑوسیوں کے ساتھ جنگ ہے, یہ طریقے جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے نہیں ہیں. یہ صلہ قطع رحمی لا یدخل الجنت قاتل, حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر قطع رحمی کرنے والا جا نہیں سکتا, بلکہ یہاں تک حضور کا ارشاد ہے لا تنزل الرحمۃ علی قوم فیہ قاطع رحمی, جس قوم میں جن لوگوں میں ایک آدمی ایسا ہو جو قطع رحمی کرنے والا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نہ, ایسے ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتی ہے, اس کے جرم کا کیا کہنا. آج تو ہر جگہ ہر آدمی کا کچھ نہ کچھ معاملہ اور بگڑا, یہ سارے ہمارے جھمیلے ہیں, دنیا کی محبت ہے, ان ساری چیزوں کو ختم کر کے آدمی جیسا کہ آپ نے کل افسر کی بات کی مجلس میں جو ہے اعتدال سنائی جا رہی ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے, تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنے بچپن کا قصہ کہ ہمارے زمانے کے جو دنیا دار ہیں وہ بھی اس معاملے میں بڑے پسیز ہے نا, بھائی کے ساتھ لڑائی مقدمہ چل رہا تھا جس کا انتقال جب ہوا تو مدعی نے خود کاغذات اپنے بھائی کی بیوی کے پاس بھیجے کہ میرا جھگڑا ان سے تھا, تم تو جیسے ان کی چھوٹی میری چھوٹی ہو, ان کاغذات میں جو تم کو ہوگی اس کے مطابق یہ ایسا. آج تو جو ہے آدمی ساری دنیا کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں, تو بہرحال یہ بڑا خطرناک طریقہ ہے. جو بھی حقوق ہوں ان تمام کو یاد کر کے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے, جب تک کہ یہ نہیں ہوگا وہاں تک توبہ مکمل ہونے والی نہیں ہے. بس اس کا ہر ایک جو آئے ہوئے ہیں میں بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں, ہم میں کا ہر ایک اپنا جائزہ لے کر اس کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. آپ آخر دعوانا الحمدللہ.
تمام ساتھی اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھ جائیں، نئے آنے والے حضرات یہاں ممبر سے قریب ہو جائیں۔